تشریف لائے اور اپنے
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست کریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی رفیقان ملت، سورۃ القلم کی ایمان افروز خطاب سے آپ حضرات گزشتہ تقریباً تین نشستوں سے بہرمند ہو رہے ہیں، اور سورۃ القلم جو بالاتفاق مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور تقریباً 52 آیتوں پر مشتمل ہے، اس کی ابتدائی آیات جو اس سورت کا مغز ہے تعظیم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق حسنہ اور مشرکین کی جانب سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نازیبہ کلمات سے متون کرنا اور نازیبہ کلمات آپ کی شان میں کہنا، جس پر آپ کی اظہار عظمت کے لیے رب کریم خود آپ کے مقام کا دفاع فرماتا ہے، اور آپ کی عظمت کا دفاع فرماتا ہے. اور سورۃ القلم کی ابتدائی آیات جتنی بھی ہیں وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور تعظیم کا ایک بہت زبردست قدرت کا قانون ہے اور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو اجاگر کرنے کے لیے اور آپ کے مراتب عالیہ کو جاننے کے لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ القلم کی ابتدائی آیات میں اپنے محبوب کے صفات حسنہ کو بیان فرمایا. میں اس رب کو دو جملوں میں جوڑ کر پھر آگے کی طرف چلتا ہوں تاکہ آج کے درس میں اس سورت کا تتمہ کیا جائے اور اس کے مضامین جو ہے اس سے ہم کما حقہ استفادہ کر سکیں. جہاں آپ یہ سن چکے ہیں سابقہ تقریر میں پوری تفصیل کہ یہ سورت عظمت رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہود و نصارہ کی جانب سے اور مشرکین کی جانب سے نازیبہ کلمات کہے گئے, حضور نے اپنی جانب سے کسی بھی تانے کا جواب نہ دیا اور آپ کی عظمت ذات, آپ کی عظیم ذات اللہ کی بارگاہ میں اس قدر بزرگی رکھتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود اس کا جواب دیا. مشرکین شرک کرتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین ان کے لیے ڈھیل دیتا ہے. مشرکین خدا کے لیے گالی کے کلمات کہتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت ان سے درگزر کرتی ہے. لیکن پیارے محبوب کا مقام اللہ کی بارگاہ میں اتنا بلند ہے کہ اگر وہ پیارے محبوب کی شان میں ایک بھی کلمہ کہیں تو اللہ رب العالمین جس طرح دفاع فرماتا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جانب جب تانا کیا گیا, رب نے رب کی قدرت نے درگزر کیا, صرف نظر کیا, لیکن جب اس کے محبوب کی طرف نازبہ کلمات کہے گئے تو اللہ رب العالمین نے اس پوری قوم کے سارے عیب کو بیان کر دیا. اور جس کو کہتے ہیں منہ توڑ جواب دینا, اس انداز میں جواب دے کر اپنے محبوب کی عظمت کی ایک نئی تاریخ کو رقم کر دیا. فرمایا نون, محبوب مجھے نون کی قسم ہے, والقلم اور اس قلم کی قسم ہے, ما یسترون جو تیری تعریف لکھتی ہے. سبحان اللہ, ما انت بنعمت ربک بمجنون. یہ ظالم تجھے مجنون کہتے ہیں تو اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہے, کیونکہ مجنون اس طریقے کی باتیں نہیں کر سکتا. اور اسی ربط کو جاری رکھتے ہوئے اس آیت کی تشریح آپ نے تفصیل سے سماعت فرما لی ہے. وَإِنَّ لَكَ لَعَاجِرًا غَيْرَ مَمْنُونَ, مجنون کی تو کوئی حیثیت نہیں. محبوب تیز پر تو تیرے رب کا انعام اور احسان اتنا ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, لوگ خلق عظیم کے تابع ہیں, تو خلق عظیم پر سوار ہے. ہم نے تجھے خلق عظیم کے تابع نہیں کیا محبوب, علا خلق عظیم, ہم نے تجھے خلق عظیم کی گردن پر سوار کیا ہے. یعنی اخلاق عظیمہ جو ہے وہ تیری اداؤں کا نام ہے. ایک بندہ اچھی بات کرے تو اچھا کہلاتا ہے, سچ بولے تو اچھا کہلاتا ہے, نیکی کرے تو اچھا کہلاتا ہے. تو ایک بندہ مقبول ہونے کے لیے اخلاق حسنہ کا محتاج ہے, لیکن میرے محبوب اخلاق حسنہ مقبول ہونے میں تیری اداؤں کے محتاج ہیں. فرما وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اس پر بڑی معنی فروش کلمات میں نے امام راضی کے حوالے سے, خلق عظیم کے حوالے سے گزشتہ درس میں پیش کر دیا, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. بس یہی ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اعلیٰ استعلاء کے لیے آتا ہے کہ محبوب ہم نے تجھے خلق عظیم پر سوار کر دیا. جس بات کو لوگ اچھا کہیں اور اس سے تجھے نسبت نہ ہو تو وہ خلق خصیص ہیں, اور جس شے سے تجھے نسبت ہو جائے اور جس شے کو تجھ سے نسبت ہو جائے اور جو تو کام کر لے وہی خلق عظیم ہے. آگے اللہ رب العزت فرماتا محبوب ان سے گھبرانا نہیں, تسلی دی جائے, مجھے تو قسم بھی اس قلم کی ہے جو تیری تعریف لکھتی ہے. نون والقلم وما یسطر, کتنا محبوبانہ انداز ہے. آج نبی کو لا کر کس سطحی مقام پر لوگ کھڑا کرتے ہیں اور قرآن کو پڑھتے ہیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ نبی کی بزرگی اور عظمت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کیسی ہے. نبی کو محض بشریت کا تصور کر کے ایک عام انسان کی سطح پر لا کر کھڑا کیا جاتا ہے, اور رب اس محبوب کے رب کی قدرت اس محبوب کے ناز اٹھاتی ہے. والقلم, محبوب قلم کی قسم ہے, ما یسترون جو تیری تعریف لکھتی ہے. محبوب وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, ہم نے تجھے خلق عظیم پر فائز کر دیا ہے. یا رب لوگ تجھے برا کہتے ہیں تو کبھی ان کو کچھ نہیں کہتا, فرمایا کہ یہ تو ہماری غیرت ہے اپنے محبوب سے. میرے نبی کو عام سطح انسانی پر لا کر کھڑا کرنے والے ظالموں سنو، جو مجھے کچھ کہے میں اسے کچھ نہیں کہتا، لیکن جو میرے محبوب کو ترچی آنکھوں سے بھی دیکھے میں اس کا پہلی صف میں آ کر مقابلہ کرتا ہوں. تو اس سے اندازہ لگاؤ میرے محبوب کی بزرگی کا. فرما فستبصروا ویبصرون، ان قریب محبوب آپ بھی دیکھیں گے اور یہ لوگ بھی دیکھیں گے کہ یہی مکہ ہوگا اور جھنڈا تیرے نام کا بلند ہو رہا ہوگا. بأيكم المفتون، لوگوں کو پتا چل جائے گا مجنون کون تھا، پاگل کون تھا اور دیوانہ کون تھا. محبوب ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیله، تیرا رب خوب جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون گمراہ ہے. وہ عالم بالمهتدین، اور وہ خوب جانتا ہے کہ اس کے راستے سے ہدایت لینے والے کون ہے. اب کافروں میں یہ بات آ گئی کہ اتنے معجزات، اتنا ظہور جو آپ کو دیکھتا فرشتہ اور آپ کی محبت سے آراستہ ہو جاتا، انہوں نے کہا جی کچھ جوڑ توڑ کر لیتے ہیں. جی کیا جوڑ توڑ کر لیتے ہیں؟ ایک ہفتے آپ ہمارے خدا کی عبادت کریں، ایک ہفتے ہم آپ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا محبوب یہ کیسے ہو سکتا ہے، ان کے دعوے یہ کیا کچھ سے چاہتے ہیں؟ فرمایا فلا تطیع المکذبین، بس آپ بات میں نہ آئیں ان جھٹلانے والوں کی، ان جھٹلانے والوں کی، حق کو جھٹلانے والوں کی باتوں میں نہ آئیں. ودو لو تدہنوا فیدہنون، جو یہ تمنا کرتے ہیں کہ آپ نرمی اختیار کریں تو یہ بھی نرم ہو جائیں. فرما نہیں محبوب یہ نہیں ہو سکتا، وہ دین نہیں آ سکتا کہ تم سب خدا کے ماننے والے آؤ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاؤ. اللہ فرماتا نہیں یہ دین نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتہ بتوں کی عبادت کی جائے پھر وہ آ کر ان کی عبادت کرے. فرما قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، محبوب ان کافروں سے کہہ دو کہ میں اس کی عبادت کرتا ہی نہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اور آؤ پھر میدان کے اندر تو لکم دین حکم ولی دین، دیکھ لیا جائے گا جس دین کی تم تمنا کرتے ہو اور جس دین حق کی طرف میں بلاتا ہوں. فرما محبوب ودو لو تدہنوا فیدہنون، جو تمنا کرتے ہیں کہ یہ کہ جو تجھے نرم کریں اور تیری نرمی کا فائدہ اٹھا کر وہ گویا کہ خود بھی نرم پڑ جائے. فرما محبوب ان کی بات کی پرواہ مت کرنا. محدثین کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں یہاں سے ولید بن مغیرہ مراد ہے، جس کے جوان اٹھے کٹے بیٹھے تھے، اولاد بڑی خوبصورت اولاد تھی، نام اس کا ولید بن مغیرہ تھا، بڑا ظالم بڑا جابر. یوں وہ بڑا حسن و جمال والا تھا، قد و قامت والا تھا، روب و حشمت والا تھا، مقام شکیل و برزاہی رفت والا تھا، اولاد بھی اس کے پاس تھی، مال بھی اس کے پاس تھا، خوبصورت فصیح عربی بولتا تھا اور بکواس کرتا تھا کہ اگر نبی خدا نے بنانا ہے تو مجھے کیوں نہیں بنایا، میرے پاس تو مال بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، وجاہت بھی ہے، اولاد بھی ہے، سب کچھ ہے، مجھے نبی نہیں بنایا، محمد کو بنا دیا کہ جو یتیم ہے، جن کے پاس ظاہر نہ کوئی اسباب ہے نہ مال ہے. اس قسم کے وہ مغلظات کرتا تھا اور وہ پوری زندگی شرک میں گزاری. اس نے ایک نقطہ دے دوں آپ کے سامنے، اس نے پوری زندگی شرک میں گزاری، خدا کے مقابلے میں جھوٹے خدا اس نے گڑے. اور حدیث پاک میں آتا ہے شرک، شرک اس قدر غلیظ گناہ ہے کہ شرک وہ ظلم عظیم ہے کہ جس نے شرک کیا، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں اس نے خدا کو گالی دی. شرک کرنے والا خدا کو گالی دیتا ہے معاذ اللہ. تو شرک اتنا غلیظ گناہ ہے کہ اس پر عذاب تو مرتب ہوگا لیکن وہ صورت کس طرف لے جاتی ہے، وہ کن مضامین اور کن اخلاق خصیصہ رذیلہ خبیثہ کی طرف گویا کہ توجہ لے جاتی ہے کہ جس نے شرک کیا اس نے خدا کو گالی دی. ولید بن مغیرہ مسلمان تو نہ تھا، پوری زندگی اس نے شرک کی لیکن اللہ نے کچھ نہیں کہا، لیکن جہاں اس نے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کا مذاق اڑانا شروع کیا، الٹی سیدھی بات کرنا شروع کر دی آپ کے مقام نبوت کے حوالے سے، تو پھر اللہ رب العالمین کی قدرت غضب کی طرف آئی. فرما محبوب اس نے ہمیں گالیاں دی، شرک کیا، ہم نے کچھ نہ کہا. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، وہ مستغنی ہے نیر خلق کے. فرما وہ سارے مسلمان ہو جائے اسے کچھ پرواہ نہیں، سارے اس کے خلاف ہو جائے اسے کچھ پرواہ نہیں، اس لیے کہ وہ کسی کے تسبیحات اور ذکر کا محتاج نہیں ہے، بلکہ دنیا ذکر و تعظیم و توحید کے پیغام کو پاک اپنی طرف گویا کہ اس کے پیغام کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. فرما محبوب انہوں نے مجھے گالیاں دی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن جب انہوں نے تیری طرف تانا کسا تو دنیا دیکھے گی کہ رب کی محبت کی غیرت اپنے محبوب سے کیسی ہے. فرما فلا تطیع کل حلاف مہین، اور نہ بات مانے اس جھوٹی قسم وانے، قسم اٹھانے والے مہین ذلیل شخص. اس ذلیل شخص کی جو جھوٹی قسم اٹھاتا ہے بار بار،
اب دیکھیں عیب، دس عیب گنوائے جا رہے ہیں اس شخص کے. اس نے ایک لفظ حضور کے لیے کہا، اللہ نے دس جواب دیے. یہ محبت کا تقاضا ہے. آج کوئی حضور کے بارے میں کہہ رہا ہے منہ موڑ کے چلا گیا، یہ عشق ہے، ہم نے کہا یہ ڈرامہ ہے، یہ منافقت ہے. آؤ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تو کچھ اسباب بناؤ. موت ایسے تو ایویں نہیں آ جاتی، قربانی ایویں تو نہیں آتی، اس کے لیے اسباب بنتے ہیں. اور جس قسم کا دفاع ہوتا ہے اس قسم کے اسباب ہوتے ہیں. علمی اختلاف کا جواب علمی اختلاف سے ہوتا ہے، بدیانتی کا جواب گویا کہ دین کی امانت کے طور طریقے کو آزما کر ہوتا ہے. اگر کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرے تو اس کا جواب علمی نہیں ہوتا، پھر اس کی گردن ماری جاتی ہے، اس کی سزا پھر قتل ہوا کرتی ہے. یہ اسلام کا ایک نظریہ اور طریقہ ہے. اگر وہ کعبے کے خلاف بھی چھپ جائے تو سید عالم فرماتے ہیں کہ کعبے میں تم اپنے دشمن کو ترچھی نظر سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن میرے دشمن کو اگر تم نے تعظیم کی نظر سے دیکھا تو کعبے میں رہ کر بھی مسلمان نہیں رہو گے. فرما میرے دشمن کو اگر کعبے میں بھی دیکھ لو تو اسے قتل کر دیا جائے گا. گستاخ رسول کے یہ شریعت کا قانون ہے، یہ شریعت کا قانون ہے. نہ کوئی قاضی نہ کوئی جج حضور کے گستاخ کو معاف نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ حضور اور گستاخ کا معاملہ ہے. سزا یہ ہے کہ قاضی وقت اسے قتل کرے گا، قتل کرے گا، اور یہی اس کی سزا ہوگی، وہ جانے اور مصطفیٰ جانے. لیکن تقاضا حکم قانون شریع کا یہ ہے کہ کسی کے ہاتھ میں یہ قلمدان نہیں کہ وہ اس کی رخصت یا اس آئینی مضامین میں ترمیم کر سکے یا اس کو رد و بدل کر سکے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے میرے دوستو، یہ کوئی نئی بات نہیں. آپ اگر بائبل اٹھا کر دیکھیں اس میں موجود ہے کہ اگر کاہن یا جناب عیسائی پادری کی اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کے قتل کے فتوے، گویا کہ یوحنا کی آیات اٹھا کر آپ دیکھیں انجیل کے اندر موجود ہے. تو جب ایک عام کاہن کی گستاخ کو قتل کیا جائے گا تو نبی کا گستاخ کو بزردہ اولا قتل کیا جائے گا، اس لیے کہ اس کا قتل معاشرے کے نشنما ہے. اگر وہ رہے گا سارا معاشرہ ڈسٹرب رہے گا تو ایک شخص کے قتل سے پورے معاشرے میں منع جاتا ہے، اور اسی کو عادل اور انصاف کہا جاتا ہے. وہ تو بہت ظالم ہے، وہ قانون کے دشمن ہے کہ جو مظلوم کی پرواہ نہیں کر رہے، ظالم کی طرفداری کر رہا ہے کہ چھوڑ دیں اسے معاف کر دیں، اور جو اس نے ظلم کر دیا ہے پوری ملت کے اوپر ان مظلوموں کا انہیں کوئی خیال نہیں. اگر جج اور قاضی ظالم کا ساتھ دینے رہ جائے تو عدالتی نظام کا تو سارا بیڑا ہی غرق ہو جاتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین یہ حکم بیان کیا کہ جناب گستاخ رسول کو معاف نہیں کیا جائے گا. فرمایا محبوب یہ جھوٹی قسمیں کھانے والا حلاف مہین، یہ ذلیل شخص کی بات میں نہ آئیں. ہمازم مشائن بنمیم، جو بہت نقطہ چینی کرتا ہے. ہمازم مشا، محبوب یہ بہت نقطہ چینی کرتا ہے، تیری ذات پر نقطہ چینی کرتا ہے، بنمی اور چغلی کھاتا ہے. اب یہ دس عیوب کے ترتیب شروع ہو چکی ہے. مناع للخیر، لوگوں کو خیر کے راستے سے روکتا ہے، لوگوں کو بھلائی کے راستے سے روکتا ہے، لوگوں کو نیکی کی باتوں میں آنے کے لیے روکتا ہے. معتدی ناصیب، اور حد سے بڑا ہوا یہ بدکار ہے. فرما محبوب اوتلم، ساری بات اپنی جگہ پر، اوتلم بڑا اکڑ مزاج ہے، سمجھتا ہے کہ جناب اس کے علاوہ کوئی عزت والا نہیں. اور ساتھ میں ایک بات بتا دوں، اللہ فرماتا ہے اوتلم، محبوب یہ بڑا اکڑ مزاج ہے، بڑی اکڑ میں آتا ہے. بعد ذالک زنیم، محبوب یہ بھی کہتے ہیں کہ سب سے بڑی بات یہ حلال کی اولاد ہی نہیں ہے، زنیم ہے، زنا کی اولاد. اب حدیث پاک کی طرف آئیے. وہ دونوں ہاتھوں میں لڈو رکھنے والوں سے اکثر آپ نے سنی ہوگی کہ یہ عیب نہ کھولیں آپ، کیونکہ جو جس کے عیب رکھے گا خدا اس کے 70 عیب رکھے گا. میں نے کہا جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی اس کے عیب پر پردہ ڈالا جاتا ہے، اور جس کی نظروں میں اور دل میں حضور کا احترام نہ ہو اس کے عیب پر پردہ ڈالنا خدا کو ناراض کرنا ہے. اس کے عیب کو بیچ بازار میں عام کر دینا یہ خدا کی سنت ہے. عیب پر پردہ ڈالنے کا حکم خدا خود دیتا ہے، کیونکہ وہ خود ستار ہے، وہ ستار ہے، وہ عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے. لیکن دیکھیں یہ سارے عیب خدا نے بیان کیے، لیکن یہ جو عیب آ رہا ہے زمین کہ محبوب یہ زنا کی اولاد ہے، اس کی اصل میں خطا ہے. یہ تو اتنا زبردست عیب ہے جس کو چھپانا ضروری تھا، لیکن جس نے اس کے حبیب کی عظمت کو نہ جانا پھر عزت کا حق اس کے حق میں بھی نہیں آ سکتا، پھر وہ بھی عزت کا مستحق نہیں ہو سکتا. یہاں پر آپ دیکھیے کہ گستاخ رسول کے عیب کو، اس کے فتنے کو کھول کر بیان کر دینا یہ رب کی سنت ہے. حضرت صاحب پروفیسر صاحب جو آپ جو سمجھا رہے ہیں وہ پتہ نہیں کون سی شریعت ہے، یہ ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ شریعت تو پھر کوئی اور ہے، کیونکہ ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں اس میں تو وہ مزاج نہیں جو آپ سکھا رہے ہیں، اور یہ قرآن جو سکھا رہا ہے یہ وہ مزاج نہیں جو آپ بتا رہے ہیں. اس لیے کہ انسان کی زندگی شدت اور محبت دونوں سے ملی ہوئی ہے. اگر صرف محبت محبت کی بات کریں گے تب بھی بات نہیں چلتی, شدت شدت کی بات کریں گے تب بھی بات نہیں چلتی. رب نے فیصلہ کر دیا کہ جو اللہ والے ہیں ان سے محبت ہوگی اور اللہ کے جو دشمن ہیں ان پر شدت ہوگی. یہ تقاضا جب تک نہیں آئے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کہیں پر نرمی گناہ ہے, کہیں پر نرمی کرنا گناہ ہے اور کہیں پر سختی کرنا گناہ ہے. جہاں سختی کرنی ہے وہاں نرمی کریں گے تو بندہ گناہگار ہو جائے گا, اور جہاں نرمی کرنی ہے وہاں سختی کر لی تو بندہ گناہگار ہوگا. تعظیم رسالت کا پہلو اور شتم رسالت کا پہلو, نبی کی گستاخی کا پہلو, العیاذ باللہ, یہ اس سنگین مراحل میں بندے کو لے جاتا ہے کہ یہاں پر جس کا دل ذرا بھی نرم پڑ گیا اس نے ایمان کی حلاوت کو نہیں پایا. یہ وہ راہ ہے جو خدا کی سنت پر چل کر بندہ آئے اس صراط مستقیم پر, کہ اس دشمنان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام, اس دشمن مصطفیٰ پر سختی ہی کرنا, اور جتنی سختی کا اظہار اس کے وجود سے نکلے گا تو وہ اس سے خوش ہو کہ اس کے دل میں ایمان داخل ہو چکا ہے. اس کے دل میں ایمان داخل ہو چکا ہے. درجنوں احادیث موجود ہے, میرا آقا فرماتے کہ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کے لیے سختی ہوتی ہے صبح شام اس کے چہرے پر خدا کی جانب سے عرش سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, عرش کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کیجئے. ملحد کی بھی کوئی مروت ہوتی ہے, اگر مروت ہو گئی تو مسلمان اور ملحد اور بے دین میں کیا فرق رہے گا. اللہ نے فرمایا کل بعد ذالک ذلیل, محبوب یہ اکڑ مزاج, اس کے علاوہ یہ بہت بد اصل ہے اور یہ گویا کہ ثابت النسب نہیں ہے, اس کی اصل میں خطا ہے. ان کان ذا مال و بنین, اور محبوب یہ غرور سرکشی, اس کے علاوہ یہ مالدار اور صاحب اولاد ہے. اذا تتلى علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین, جب پڑھی جاتی ہے اس کے سامنے ہماری آیتیں تو کہتا ہے یہ تو پرانے افسانے ہیں, یہ پرانے افسانوں کی باتیں ہیں. محبوب ان سے کہو کہ ان قریب ایک وقت آئے گا, کہو ان کو کہ سنسمہ علی الخرطوم, کہ تیری یہ جو سن جیسی جو ناک ہے اس پر ہم داغ لگائیں گے. تیری جو سن جیسی ناک ہے بڑی, اب اس سے بڑی تذلیل کیا ہوگی مجھے یہ بتائیے. یہ خدا کا کلام ہے, یہ رب کا کلام ہے, اس میں ایک ایک چیز اس کی آیت کی بیان کی جا رہی ہے. یہ ہدایت کی کتاب ہے, ہدن للمتقین. پتا چلا کہ حضور کے عیب تلاش کرنے والے کے ایک ایک عیب کو بیان کر دینا یہی ہدایت کی بات ہے, یہی کتاب ہدایت کا طریق ہے, یہی کتاب ہدایت کا حاصل ہے. فرمایا سنسمہ علی الخرطوم, سنسمہ علی الخرطوم, کہ محبوب یہ بہت جلد اس کی سن پر, سن جیسی نام جو اس کی ہے اس پر ہم داغ لگائیں گے. بدر کے میدان میں اس کی ناک پر ضرب لگی ہے, جنگ بدر میں اس کی ناک پر ضرب لگی اور وہ داغ رہ گیا. اللہ فرماتا ہے اور روایت میں آتا ہے کہ اسی سن جیسی ناک کے فرشتے اس کو گھسیٹ کر نکالیں گے اور اس کو جہنم کے اندر گویا کہ پھینک دیا جائے گا. یہاں تک تو یہ سب تازی میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو چل رہے ہیں. اس کو کھولیں گے تو بہت لمبا درس ہوتا ہے, لیکن میں آج سورہ قلم کے اختتام کی طرف آ رہا ہوں. عشق و محبت کے دستور کو سمجھانے کے لیے اہل عقل اور اہل فکر کے, اہل فکر و دانش کے سامنے یہ کلمات بہت ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے جو منصب رسالت کو لا کر ایک سطحی مقام پر کھڑا کر دیتے ہیں, ایک گاؤں کے چوہدری اور معاذ اللہ ایک اسٹیٹ کے حکمران کی مثال دے کر وہ ایک نبی کو لے کر آتے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں اور قرآن کیا کہہ رہا ہے, قرآن منصب رسالت کو کیسے بیان کر رہا ہے. اقبال نے داڑھی نہ رکھی تھی لیکن مراد قرآن کا سمجھ گیا تھا اور وہ صحیح کہہ گیا کہ کی محمد سے وفا, تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. تو یقیناً جو قرآن و سنت پڑھنے کے مدعی ہیں ان کو تو اس سے زیادہ حیرت کرنی چاہیے کہ جناب اس کا ظاہری لباس قرآن و سنت والا نہ تھا, لیکن جو قرآن و سنت والا لباس پہنے ہوئے ہیں انہیں زیادہ حیرت کرنی چاہیے کہ قرآن کا فہم تو اسے آ گیا اور وہ اپنی انقلابی شاعری کے اندر قرآن کے مضامین کا ترجمہ کر چکا. اب دیکھیں قریش سے مکہ, یہ دو قسم کے انسان میں دو جماعتیں ہیں, دو قسم کے لوگ ہیں نا. بعض وہ ہیں جو اہل فکر ہیں جن کے سامنے خدا نشانیاں بیان کرے نا, عبرت بتا, دیکھو فلانے نے ایسا کیا تھا تو غرق ہو گیا تھا, فلاں قوم نے ایسا کیا تو کامیاب ہو گئی. تو انسانوں میں بعض قوت ملکی سے آراستہ پاکیزہ تطہیر والی روحوں والے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو فوراً اس فکر کی طرف چلے جاتے ہیں اور گناہ سے تائب ہو جاتے ہیں پھر نافرمانی نہیں کرتے, اور بعض ایسے بھیٹ ہیں کہ اس کان کو سنتے ہیں اس کان سے نکال دیتے ہیں, کہتے ٹھیک ہے اس قوم سے ہوا ہوا ہوگا اب کیا کریں, ٹھیک ایسا ہوگا تو کیا کریں. تو یہ قوم ایسا ہے کہ جب تک اس کو جھنجھڑا نہ جائے اور ان کے شراب خانوں کے نیچے جب تک زلزلے کی ضربیں نہ لگائی جائے ان کو شعور نہیں آتا, ان کو سمجھ میں نہیں آتا. سمندر کو جب تک لا کر ان کے سر پر سونامی نہ بنایا جائے ان کو شعور نہیں, ہوش نہیں ہوتا کہ جناب یہ خود سر خدا بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. پھر وہ 11-11 منزلہ اٹھنے والی لہریں جب سونامی کی آتی ہے تو حیران و شزدر رہ جاتے ہیں کہ جناب یہ کیا ہے. اور سونامی کے بارے میں اخبارات میں ہم نے پڑھا, میڈیا پر اس کے مخاتمے کو ہم نے سنا کہ جناب وہ پانی پہلے پیچھے کی جانب گیا ہے اور لوگ یہ سمجھے کہ جناب سمندر کا ساحل وسیع ہو گیا خشک ہو گیا, ان کا دل خدا کی یاد سے ڈرا نہیں اور وہ زبان سے ذاکر نہ ہوئے کہ آج یہ غیر فطری بات کیسی ہو گئی, یہ الگ قسم کا معاملہ کیسے ہو گیا, سمندر تو آگے آتا ہے یار پیچھے کیوں چلا گیا. وہ دوڑتے ہوئے سمندر کے اندر داخل ہونے لگے, پھر رب کریم نے وہ عذاب دکھایا کہ 11-11 منزلہ لہریں وہ اٹھ کر آئی ہیں اور سب کو نیست و نابود کر دیا ہے. اسلام آباد میں ہوٹلوں میں شراب کھانے کی محفلیں سج رہی تھی اور ایک زلزلے کے اندر سب کو زمین بوس کر دیا. فرمایا دو ہیں, ایک تو صرف ان باتوں سے درس لیتے ہیں اور دوسرے یہ ہے کہ جب تک ان کو جھنجھڑا نہ جائے ان کو ہرایا نہ جائے ان میں یہ دویا کی عبرت نہیں آتی ہے. فرمایا محبوب قریش مکہ ایسی ڈھیٹ ہیں, یہ مشرکین مکہ جو ایسی ڈھیٹ ہیں, ہم نے سارے نبیوں کی باتیں ان کو بتا دی, تو نے معجزے ظاہر کر کر کے بتا دیے, ہر بات ان پر تمام ہو گئی, ان میں دم نہیں ہے. محبوب تیرے سامنے آئے تو جیسا کوئی خوبصورت لے آئے, تو جیسا کوئی عالی نسب لے آئے, تو جیسا فصیح بولنے والا لے آئے, تو جیسا امین و صادق لے آئے, تیرے جیسا شریف اور پاکیزہ بچپن والا کسی کو لے آئے, تیری جیسی عفت و پارسائی والی جوانی کوئی لے آئے, تیری جیسی سنجیدگی اور بردباری کوئی لے آئے, تیری جیسی وجاہت اور حلم اور بردباری کوئی لے آئے, تیرے جیسی استقامت لے آئے. محبوب یہ عاجز ہو چکے ہیں, اب یہ ٹھیک ہیں, اب ان کو ہم بتاتے ہیں کہ ہم بندے کو ہلاتے پھر کیسا. اللہ فرماتا محبوب ان سے کہو انا بلوناہم, ہم ان قریب تمہیں آزمائیں گے, چھوڑیں گے نہیں تم کو. یہ ساری دلیلیں تمہاری طبیعت کے مطابق دی, تم سوچتے نہیں اپنی عقل سے, کھانا خراب ہے ٹھیک ہے سونگھ کر معلوم کر لیتے ہو, تو یہ فکر صرف کھانا کھانے کے لیے رکھی ہے, ہدایت کے لیے بھی رکھی ہے. جس طرح سونگھ کر کھانا تم کھاتے ہو تمہارا شعور اچھے اور برے کھانے کی تمیز دلاتا ہے, تو کھانے کی خوشبو اپنے حسن کو اتنا نہیں بتاتی جتنے اچھے حسن اور پاکیزگی کی خوشبو سے ہم نے دین کی تعلیم دی ہے, اس سے تمہارا شعور نہیں آتا. دراصل تم ٹھیک ہو, خود تم شعور کے منازل کو اس طرف لانا نہیں چاہتے. پر انا بلونا کما بلونا صحاب الجنہ, محبوب ان سے کہو ہم ان مکے والوں کو بھی آزمائیں گے جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا, جیسے ہم باغ والوں کو آزمایا تھا. اذ اقسموا لیصرمنہا مصبحین, محبوب جب انہوں نے قسم اٹھائی کہ وہ ضرور توڑیں گے ان کا پھل صبح سویرے. وہ باغ والے کون تھے؟ روایت میں آتا ہے کہ جناب مفسرین لکھا کہ یمن میں ایک جگہ ہے صنعاء کے قریب ایک وادی تھی, وہاں ایک نیک آدمی رہتا تھا, اس کے تقریباً 3 بیٹے تھے. اس نیک آدمی کا چھوٹا سا باغ تھا, کچھ پھل فروٹ کھیتی باڑی کا کام تھا. تو وہ جب پھلوں کی کٹائی ہوتی تو وہ غریبوں اور مسکینوں کو پہلے دیتا تھا, غریبوں کی پہلے خدمت کرتا تھا, مساکین و فقراء کو پہلے دیتا تھا. اب اس کا انتقال ہو گیا, 3 بھائیوں نے مشترکہ بات کی کہ دیکھو باپ کے وقت میں آمدنی بہت تھی اس لیے باپ ان فقیروں کو دے دیتا تھا, اب ان فقیر اور یہ مانگنے والوں کو اگر ہم قریب کریں گے تو ہمارے کو کیا بچے گا, لہذا ایک کام کرو کہ اب ایک دانہ بھی کسی فقیر کو نہیں دینا ہے, اب ایک دانہ بھی کسی غریب کو نہیں دینا ہے, اب جو بھی ہوگا وہ ہم کریں گے. اور سنو ہم رات کے اندھیرے کے تڑکے میں سارا کام دکھا دیں گے تاکہ دن کا اجالا پھوٹنے نہ پائے کہ کوئی غریب مانگنے والا ہمارے پاس آئے اور وہ ہم سے کوئی خیرات مانگے. ہم پہلے ہی ساری چیزیں صاف کر دیتے ہیں. یقیناً جب ان کا باغ سمراٹ سے بھر گیا اور ان کے خادم نے آ کر کہا کہ جناب بڑے تر و تازہ اور بڑے خوبصورت پھل لگے ہیں, گزشتہ فصل کے مقابلے میں اچھے پھل لگ گئے ہیں, تو انہوں نے رات کو یہ اہتمام کیا کہ دن میں نہیں جائیں گے, رات کے اندھیرے میں جا کر سارے پھل توڑ لیں گے, باغ سے فائدہ اٹھا لیں گے اور جلدی جلدی گھر آ کر تقسیم کر لیں گے, اس لیے کہ باغ کے طریقے پر چلیں گے تو ہمارا حال خراب ہو جائے گا اور بچے گا کچھ نہیں. اللہ رب العالمین فرماتا کہ جس وقت یہ پروگرام بنا رہے تھے ولا یستسنون وہ اتنے بیگانے ہو گئے تھے ہم سے کہ انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا, انہوں نے یہ کہنا بھی گوارا نہیں کیا کہ اگر اللہ نے چاہا تو کل جائیں گے. اللہ فرماتا ہے ولا یستسنون کہ اور انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا اور انہوں نے گویا کہ سارا معاملہ بنا دیا. رب کی ذات جلال میں آئی جب وہ رات کے پہر وہاں پر پہنچے, سورج نکلنے کے قریب تھا لیکن جب باغ کے قریب پہنچے تو باغ پورا بھوسا بنا ہوا تھا, جس کے لیے پورے سال تما کی تھی وہ باغ پورا گھاس پھوس ہو چکا تھا. انہیں حیرانگی ہوئی, شزر ہوئے کہ نہیں نہیں یہ تو وہ جگہ نہیں ہے کہ جو ہماری جگہ ہے. اب بڑے پریشان ہوئے, غور کیا گرد و نواح کے مضافاتی علاقوں کو دیکھ کر, کہا یہ تو وہی باغ ہے, اور سب ختم ہو گیا. ان میں سے جو درمیانہ یا بڑا بھائی تھا اس نے کہا دیکھو میں تمہیں پہلے ہی کہتا تھا کہ باپ کے طریقے پر چلو, غریبوں کا خیال کرو. الایا الخلق یا اللہ, خدا کو خوش کرنا ہے تو غریبوں کا خیال کرو, خدا کو خوش کرنا ہے تو غریبوں کو خود کچھ کھلاؤ, ان کو پلاؤ. آج دھوکے باز حکمران غریبوں کا پیٹ کاٹ رہے ہیں. ہم نے کہا نہ وہ فرعون رہے نہ تم جیسا کوئی فرعون رہے گا, مرو گے ایسا کہ جناب 10 دن تک تمہاری روحیں قبض نہیں ہوگی. کبھی ڈاکٹر بولے گا کینسر ہے تو کوئی کہے گا ٹیومر ہے تو کوئی کہے گا کیا ہے. تو اتنے تم نے پلاٹ علاج کر دیے, اتنے پیسے کھا لیے, تو 10% 20% کے تم 10% مین بن کے تم نے بڑا نام کر دیا. لیکن جس طرح پہلے چلو کتے کی موت مر گئے تم میں, یہ بھی جائیں گے. اگر عاقبت سنوارنی ہے تو خلق خدا کے لیے دل نرم کر لو. اتنا بڑا گھر مل گیا, اتنی بڑی پراپرٹی مل گئی, سرے محل تمہارے پاس آ گیا, اب ان غریبوں کی جھونپڑی کا بھی خیال کر لو, کو ان کے لیے بھی کچھ بھلائی کا کام کر لو, کچھ ان کے لیے بھی کچھ کر لو. آج دیکھیں یہ حکومت ہماری اسی نقش قدم پر چل رہی ہے, اور ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ کہیں ہم میں عادت تو نہیں آ گئی کہ ہم 2 کو 4, 4 کو 8, 8 کو 12 کرنے کے چکر کے اندر اتنے مست ہو گئے کہ ہم موت کو بھول گئے, خدا کو بھول گئے. کھانے کے وقت ہمیں یہ خیال نہیں ہے اللہ باللہ کہ یہ جو کھا رہے ہیں اس سے خدا راضی ہے کہ نہیں ہے, یہ جو پی رہے ہیں اس سے خدا راضی ہے کہ نہیں. آج انشاءاللہ ہماری زبانوں پر نہیں رہا, بالخصوص وہ جاہل عامل, وہ جاہل فراڈی عامل میں کہتا ہوں ہو جائے گا, اور شیطان خدا کہے تو ہوتا ہے, تیرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. جاؤ میں نے لکھ دیا تعویذ ہو جائے گا. میں نے کہا تعویذوں سے کچھ نہیں ہوتا, خدا سب کچھ کرتا ہے. تعویذ جب فائدہ دیتی ہے جب خدا کی تاثیر کا سیدھا کیا جائے. آج انہوں نے جی محبوب تمہارے قدموں کے اندر میں تمہاری زندگی برباد کر دوں گا, یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. تو آج ہمارے لوگ پریشان. ایک دوست مجھے ملے, مجھ سے کہنے لگے شاہ صاحب میں آپ کے درس میں آتا تھا لیکن ایک عامل صاحب نے کہا جانا نہیں, اس لیے کہ وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں عاملوں کے بارے میں. میں نے کہا میں اولیاء کے بارے میں نہیں کہتا, پیر منگل بدھ جمعرات کے بارے میں کہتا ہوں. میں پیران اسلام کے بارے میں برا نہیں کہتا, ان کے خلاف برا کہنا اپنی آخرت خراب کرنا ہے. پیروں کی اولاد ہوں, پیروں کے گھر پیدا ہوا ہوں, پیران اسلام کے خلاف نہیں کہتا, لیکن میں تو پیر منگل بدھ جمعرات کا تعارف کرا رہا ہوں کہ جنہوں نے ان کا لبادہ اڑایا ہے اور زاغوں کے تصرف میں ہے, عقابوں کا نشیمن, کووں نے باز کے گھونسلے پر قبضہ کیا ہے اور لوگ ڈر رہے ہیں کہ گھونسلہ باز کا ہے نہیں جانا قریب. ارے رہتا تو کوا ہے, وہ باز توڑ گیا ہے, باز تو اب نہیں ہے. اقبال نے یہی کہا ہے نا کہ زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کا نشیمن. آج آستانے والد تو بہت قابل گزرے تھے, بیٹا جاہل ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں جناب اب کیا کریں. میں نے کہا نسب پرست نہیں ہونا چاہیے, پہلے مذہب ہے پھر نسب ہے, پہلے شریعت ہے پھر نسب ہے. بیٹے کی تعظیم جب ہے کہ جب حضور کے دین کا تحفظ ہو, اور جہاں حضور کے دین کا ہی وہ 3-13 کر رہا ہو تو ایسے سید کی تعظیم نہیں ہوگی, ایسے پیر زادے صاحبزادے کی تعظیم نہیں ہوگی. تعظیم اس کی ہوگی جو مصطفی مذہب کا پابند ہوگا, جو مصطفی مشن کا پابند ہوگا. تو حضرت گرامی اب آپ دیکھیں, وہ کہنے لگے جی میں نے کہا پھر آپ کیوں نہیں آتے. کہنے لگے جی وہ کہتے ہیں میں تمہاری زندگی جینا حرام کر دوں گا. میں نے کہا یار تم کلمہ پڑھتے ہو, سجدہ اسے کرتے ہو خدا کو کرتے ہو. تو میں نے کہا جب سجدہ خدا کو کرتے ہو تو ڈرتے تو تم اس سے ہو کہ وہ تمہارا جینا حرام کر دے گا. میں ایک بات کر کے آگے نکل جاتا ہوں, وقت کم ہے, ورنہ یہ بڑا دلچسپ ایمان افروز موضوع ہے, اس میں بے شمار ہمارے عقیدے کو مضبوط کرنے کی بات ہے. ایک بات کرتا ہوں, حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ, بہت مشہور تابعی, اور یہ حضرت علی حضرت امام حسنین کریمین کے بڑے عاشق, اہل بیت کے بڑے عاشق. حجاج بن یوسف خارجی تھا, کون تھا؟ یزید کی نسل کا تھا، خارجی اہل بیت سے چڑ جانے والا، حضرت سعید بن جبیر جو مسلم اہل سنت کے امام ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، وہ حضرت مولا علی کی تعریف، اہل بیت کی تعریف کرتے تو سعید بن جبیر کو گرفتار کر کے لایا گیا، اور اس وقت حجاج بن یوسف نے ان سے کہا کہ تو ذکر اہل بیت چھوڑے گا نہیں؟ حضرت سعید بن جبیر رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، خدا نے کیا ہے تو میں بھی کروں گا۔ نبی نے کہا اپنے بچوں کو تین باتیں سکھاؤ، نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت، قرآن کی تعلیم، کا میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ کہ صحابہ کی، میرا آدھا دن صحابہ کی محبت کے لیے، آدھا دن اہل بیت کی محبت کے لیے، کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب اس کی زبان پر یہ کلمات آئے، یہ ہمارا عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ حضرت سعید بن جبیر سے حجاج بن یوسف کہنے لگا، سعید اگر تم میری بات نہیں مانو گے نا تو میں تمہارا جینا حرام کر دوں گا۔ کیا کہا؟ میں تمہارا جینا، آئے ہائے، اللہ ان کے درجات کروڑوں درجے میں بلند فرمائے۔ سعید بن جبیر کا جواب آپ سنیے، سادہ اور ایمان افروز جواب، فرمایا حجاج اگر تو میرا جینا حرام کرتا نا اور اس پر قادر ہوتا تو میں لا الہ الا اللہ کبھی نہ پڑھتا۔ اگر تو میرا جینا حرام کر سکتا تھا تو میں لا الہ الا اللہ کبھی نہ پڑھتا، تو میری گردن مار، یہ میری کامیابی ہے، میرا جینا حرام کرنا نہیں ہے۔ جب گردن مارنے کی بات آئی، آپ نے خدا کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، مولا حجاج نے بہت ظلم کر لیا، اب یہ میرا قتل آخری قتل ہو۔ اور تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ولی کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات تقدیر الہی بن گئے۔ اس قتل کے بعد حجاج ایک درندے کی موت مرا ہے، جسے ایک گندا جانور مرتا ہے، اس موت کو مردار ہو گیا، اور سعید بن جبیر کو اس نے شہید کیا۔ جب سعید بن جبیر کی گردن پر تلوار چلی تو خون اتنا نکلا جسم سے کہ جلاد ڈر گیا، اس نے کہا حجاج تیرے کہنے پر میں نے 10,000 تابعین اولیاء کو قتل کیا ہے، 10,000، جس میں صحابہ بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، اولیاء تابعین بھی ہیں۔ وہ کہنے لگا 10,000 میں نے اہل اللہ کو قتل کیا، لیکن سعید بن جبیر کے خون کو دیکھ کر میں ڈر رہا ہوں، یہ خون تیری حکومت کو باہر لے جائے گا، کیونکہ سعید ڈر کر نہیں مرے، کیونکہ جو ڈر کر مرتا ہے اس کا خون خشک ہو جاتا ہے، یہ خون تو یوں بہ رہا ہے کہ انہوں نے جان اپنی رضا سے دی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ولا یستثنون، کہ انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا، انہوں نے انشاءاللہ بھی نہیں کہا، اور وہ آگے آ کر گویا کہ اور جو وہاں پر وہ پہنچے تو کچھ بھی نہیں تھا، سب جل کر راکھ ہو گیا۔ تو آپ دین کے نمائندے ہیں خدا کے واسطے، یہ باتیں میں کوئی نصیحت کے طور پر نہیں کر رہا، میں بھی آپ ہی کی طرح نصیحت کا چاہنے والا ہوں۔ یہ تو آپ نے مجھے مسند پر بٹھایا ہے تو میں بزرگوں کی باتیں پڑھ کر بیان کر رہا ہوں، جتنا آپ کو نصیحت اور ہدایت کی ضرورت ہے اتنی مجھے بھی ضرورت ہے۔ تو کیوں نہ آج عہد کریں کہ جہاں شریعت ہمیں شعور دے رہی ہے تو اس بات کو آگے بڑھائیں گے۔ خدا کے توحید کے فیضان اور توکل کی باتیں ہم اپنے بچوں میں راسخ کریں گے کہ کچھ نہیں ہوتا، جب خدا چاہے گا تو سب کچھ ہو جائے گا۔ ایک مچھر بھی بندے کو مار سکتا ہے، اور نہ آئے تو خنجر اور گولیاں بھی لگ جائے تو بندہ بچ جاتا ہے، سب خدا کی مرضی پر انحصار ہے۔ جب خدا کی مرضی سے سب کچھ ہو سکتا ہے تو اے غافل انسان، پھر موت بھی خدا کی مرضی کے مطابق دے گا۔ اور دعا کرنا کہ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، کہ مولا مجھے تیری راہ میں تیرے دین کی خدمت کرتے ہوئے شہادت کی موت دے، اور ایسا ہو جائے تو کیا بات ہے کہ جب شہادت کی موت آ جائے تو شہر تیرے محبوب کا ہو۔ مولا کریم مجھے شہادت کی موت دے، اور ایسی موت دے کہ شہر تیرے محبوب کا ہو، کیونکہ موت ایک اٹل فیصلہ ہے، بھاگ اس سے کوئی نہیں سکتا۔ دل اگر ڈر رہا ہے تو اسے منائے کہ پیارے دل، تجھ سے زیادہ موت مجھے پیار کرتی ہے، ایک دن اس کے ساتھ جانا ہے۔ میں اپنے والد کو قبر میں اتارا ہوں، نانا کو قبر میں اتارا، دوستوں کو قبر میں اتارا، روزانہ جنازے اٹھتے ہوئے دیکھے۔ جب وہ مالدار شان و شوکت والے نہ رہے تو اے دل غافل تو مجھے کہاں لے جا رہا ہے؟ تیری وحشتوں سے اے دل مجھے کیوں نہ آ رہے؟ تو انہی سے دور بھاگے جسے تجھ پہ پیار ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا ہمارے عقیدوں کو راسخ بنائے۔ اور جب یہ ساری چیزیں برباد ہو گئی، اللہ اکبر، تو ہوا کیا میرے دوستو؟ جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا کہ دیکھو میں تم سے کہہ رہا تھا نا، میں تم سے کہہ رہا تھا کہ تم اس قسم کی حرکت نہ کرو اور تم باپ کے نقش قدم پر چلو، اگر تم باپ کے نقش قدم پر چلو گے تو تمہارا گویا کہ بیڑا پار ہوگا۔ قال اوسطہم، قرآن اس کی تعبیر کر رہا ہے، حکایت کر رہا ہے کہ ان میں جو زیرک تھا اس نے بولا الم اقل لکم لولا تسبحون، میں تمہیں کہتا نہ تھا کہ خدا کی تسبیح کو نہ بھولنا، خدا کی تسبیح کرتے رہنا؟ قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، انہوں نے کہا واقعی میں یا اللہ ہم تو ظالموں میں سے ہو گئے، ہم تو بھول گئے، اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کے حضور انہوں نے توبہ کی اور آئندہ کا عہد کیا، اللہ نے اس کے مقابلے میں کئی اور باغات کا مالک بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہمیں کچھ نہیں ہے لے کر دینے، بس تمہیں ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، نعمتیں لو جتنی لینی ہے لیکن شکر ادا کرو، اس میں ہمیں بھلاؤ نہیں، شکر ادا کرو، بس ایک کام کرو کہ جس پر کچھ تمہیں کیا محنت لگتی ہے، دل سے ایک دفعہ کہو کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر نعمت دی ہے تم نے زبان شکر ادا کیا، لازیدنکم، میں اس میں اضافہ کر دوں گا، بڑا دوں گا۔ شکر کا معنی صرف زبان سے شکر ادا کرنا نہیں، بلکہ خدا نے جس چیز کو دیکھنے سے منع کیا اس سے باز رہنا، نماز کی پابندی، رمضان کے روزے کی پابندی، صاحب استطاعت کے لیے حج، صاحب مال کے لیے زکات، یہ ساری چیزیں شکر کے تقاضے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ شکر، اور ایک بڑی پیاری بات کسی بزرگ نے کی، ایک بزرگ نے کسی شخص کی خدمت کی، اس نے کہا جی حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کہا شکریہ میرا کیوں ادا کرتے ہیں، مجھے جزاک اللہ کہنا، یہ کیا لفظ ہے کہ شکریہ؟ کہا کہ یہ بات نہ کہیں، خدا کا ذکر کریں تاکہ مجھ پر بھی اجر ہو جائے اور خدا آپ سے بھی راضی ہو جائے، یہ نہ کہیں کہ آپ کا بہت شکریہ، یہ کہہ دیجئے کہ جزاکم اللہ خیر جزا، یا جزاک اللہ کہہ دیجئے کہ خدا آپ کو جزا دے، میں بھی آپ کو یاد رہا اور رب کی عطا بھی آپ کو یاد رہی۔ فرمایا یہ الفاظ نہ کہیں کہ آپ کا بہت شکریہ یا تھینک یو کہہ کر آپ گزار دیں، تو یہ کوئی شکر کی بات نہیں ہے۔ فرمایا جزاک اللہ کہیں کہ جس میں خدا کی ذات آپ کو یاد رہے، میں یاد رہا آپ خدا کو بھول گئے، میرا کیا شکریہ ادا کرتے ہیں، یہ تدبیر تو خدا کی جانب سے، میں سب بن گیا تمہارے لیے، تو پہلے خدا کا شکر ادا کریں پھر میرا شکر ادا کریں، یوں کہہ دے کہ جزاک اللہ، جزا مجھے مل گئی، یہ میرا شکر ادا ہو گیا، رب کا نام تم نے لے لیا، یہ رب کا شکر ادا ہو گیا۔ اللہ نے اسے ایک باغ کے بدلے کئی باغ دے دی۔ آگے چلتے ہیں اختتامی جملے کی طرف، اور ایک بہت ایمان افروز موضوع یہاں پر آیا ہے، دل تو چاہتا تھا اس صورت میں اور باتیں کریں، لیکن انشاءاللہ یہ درس قرآن جاری رہے گا جب تک دم میں دم رہیں گے، اور آنے والے درس کے لیے بینر جو ہمارے لگیں گے اسے غور سے پڑھیے گا، اور بالخصوص ہمارے مارفانی صاحب قبلہ کا نمبر لے لیجئے گا تاکہ پروگرام کی چینجنگ اور اس معاملے سے آپ گویا کہ واقف رکھیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ اس درس قرآن میں آپ کو بہت کچھ ملتا ہوگا، نہیں، ایک محفل ہے، جو آنا چاہے وہ آئے، ہم زبردستی ٹھونس کے کسی فضیلت سے بلانے کے قائل نہیں ہیں۔ مؤذن کا کام ہے اذان دے کر مسجد کا دروازہ کھول دینا، نماز پڑھنے آ جائے تو اچھا، نہیں ہے ورنہ ہم تو پڑھ ہی رہے ہیں۔ اللہ ہم تمام کو استقامت عطا فرمائے۔ اب ذرا سنیے، اب کافر جب ان نصیحتوں سے تھک گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مسعود کو نقصان پہنچانے کے لیے بڑے مظلوم کام کرنے شروع کیے۔ جب یہ سامنے لڑنے سے آ رہی آ گئے، کیونکہ جب بھی میرے آقا کی طرف آتے تو میرے آقا کے قریب ان کو کوئی جانور، شیر یا جناب کوئی اور خطرناک قسم کا جانور منہ پھاڑے ہوئے نظر آتا، ڈر کے بھاگ جاتے تھے۔ یہ غیبی مدد کے لیے اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی اور یہ ضمانت اٹھا لی۔ اس دوران حضور اپنے ساتھ باڈی گارڈ رکھتے تھے، حضور کے ساتھ صحابہ تلوار لے کر چلتے تھے، لیکن جب حضور نے ہجرت فرما دی اس وقت اللہ نے فرمایا سورہ مائدہ میں کہ واللہ یعصمک من الناس، محبوب اب لوگوں کے ضرر سے خدا نے تجھے محفوظ کر دیا۔ اس وقت حضور نے اپنے صحابہ سے کہا کہ جاؤ گھروں میں آرام کرو، اب میرے قرآن کی بھی حفاظت خدا کے ذمہ کرم پر ہے اور محمد کے وجود کی بھی حفاظت خدا کے ذمہ کرم پر۔ اے مصطفیٰ کریم کو عام سطحوں پر لا کر کھڑے کرنے والوں، تم دیکھ لو کہ تم چلتے ہو تو تمہارے محافظین اسلحہ لے کر تمہاری حفاظت کرتے ہیں، اور مصطفیٰ چلتے ہیں تو خدا خود حفاظت کرتا ہے، خدا خود حفاظت کرتا ہے۔ تم کہتے ہو قرآن کی حفاظت کی ضمانت خدا نے اٹھائی ہے، آدھی بات کیوں کرتے ہو؟ یہ بھی کہو نا کہ مصطفیٰ کے وجود کی حفاظت کی ضمانت بھی خدا نے اٹھائی ہے، کیونکہ قرآن تمہیں زبان مصطفیٰ کے علاوہ ملے گا تو نہیں، کیونکہ قرآن تو ایک ہی زبان پر جاری ہوتا ہے، اگر وہ پہاڑ پر اترے تو پہاڑ رضا ہو جاتا ہے۔ زبان مصطفیٰ تو لے آؤ، اور وہ زبان صرف مصطفیٰ ہی کی زبان ہے کہ جس پر قرآن پڑھ سکتا ہے، اور پہاڑ بھی جھک کر سلام کرتا ہے کہ کیا روب اور دبدبا ہے مصطفیٰ، کہ میں ایک مضبوط اور مقوی جسم ہوں لیکن اس کے ایک حرف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ خدا نے آپ کی شان بڑھائی، علم نشرح لک صدرک کہہ کر، اور آپ کی زبان مبارک کو قرآن کو جاری کیا،
تو قرآن کے تحفظ کے لیے لازمہ ضروری ہے کہ سرکار کے وجود کا تحفظ کیا جائے. اور یہ لفاظی نہیں, سورہ مائدہ میں قرآن نے کہہ دیا کہ واللہ یعصمک من الناس, محبوب جہاں ہم یہ کہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظین, کہ محبوب ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں قرآن کے, وہیں پر ہم تیرے وجود مسعود کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں. کیونکہ قرآن کا وجود جب متحقق ہے جب سینہ مصطفیٰ کا تحفظ کیا جائے. تو اے مصطفیٰ کریم کی عظمت کو آپ دیکھیں کہ جب سرکار مکے کی گلیوں میں اور مدینے کی گلیوں میں نکلے تو رب کریم خود آپ کی حفاظت فرماتا ہے. لیکن کافر گویا کہ بالکل دنیا دار ہو چکے تھے, ہر چیز کو بھول چکے تھے, غافل ہو چکے تھے. ان میں نظر بد بہت مشہور تھی, نظر بد بہت مشہور تھی. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. کچھ نے سبحان اللہ کہا, کچھ ناراض ہو گئے. میں نے کہا کیوں؟ کہا نظر میں کیا تاثیر ہے؟ میں نے کہا نظر بد میں تاثیر ہے؟ کہا ہاں. میں نے کہا واہ, شیطانی باتوں پر ایمان لاتے ہیں رحمانی باتوں پر نہیں؟ جب بد نظر میں تاثیر ہو سکتی ہے تو خیر نظر میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ حضور فرماتے ہیں کہ نظر بد زندے کو قبر میں اتارتی ہے. اللہ مالی قاری بڑی پیاری بات کرتی, فرمایا کہ بری نظر زندے کو قبر میں اتار سکتی ہے تو رحمانی نظر مردے کو زندہ کر سکتی ہے. یہ اولیاء کا فیضان ہے کہ وہ رحمانی نظر مردے کو زندہ کر سکتی ہے. مشرکین میں ہوتا یہ تھا کہ ان میں نظر لگانے والے بڑے مشہور تھے. محدثین کہتے ہیں کہ ایک بندہ شرط لگتی تھی, شرط تین چار دن تک ایک بندہ کھانا نہیں کھاتا تھا. جب پورا بھوتا ہو جائے اور ان کو پتا ہو سکتا فلانا قافلہ یہاں سے گزرے گا تو وہ اپنی لونڈی اور اپنے غلاموں کو لے کر پہنچ جاتے, کہا تمہاری مزدوری کا دن آ گیا ہے. اب اس جگہ پر بیٹھ جاتے اور شرطیں لگتی. مثال کے طور پر اگر نہیں گرا اونٹ تو کہا 200 مجھ سے لے لینا, کہا گرا دیا تو اونٹ سمیت 500 مجھ سے لے لینا. اب شرطیں لگتی. اب جو سب بھوکے چار چار پانچ پانچ دن کے بھوکے بیٹھے ہیں وہ اگلے کو کہتے بتا اس اونٹ کی قطار میں کون سے اونٹ کو نظر لگانی ہے. وہ کہتا جو بیچ میں سرخ جا رہا ہے اس کو نظر لگانی ہے. تمام احادیث کی کتابوں میں تفاصیل موجود ہے. وہ صرف تھوڑی دیر اس کو غور سے دیکھتا, اونٹ کا کلیجہ پھٹ جاتا, زمین پہ گر جاتا. اور اپنی لونڈیوں کو کہتا کہ اٹھاؤ اپنے یہ سامان وغیرہ اٹھاؤ اور جاؤ اس کا گوشت لے آؤ, تمہاری مزدوری کا وقت آ گیا ہے. اب ابو جہل نے جب یہ کارنامے دیکھا تو اس نے کہا بنے بنائے دشمن مل گئے اور محافظین مل گئے. وہ لے آیا, اس نے کہا کہ دیکھو تم 500 کے پیچھے لڑ رہے ہو, مثال دے رہا ہوں, میں تمہیں 1,00,000 روپے دے دوں گا, ایک کام کرنا. کا کیا؟ کا اونٹوں کو نہیں گرانا, ایک شخص ہے اس کو نظر بنا کر گرانا ہے, ایک شخص ہے اس کو نظر لگا کر گرانا ہے. سرکار کے دروازے کے سامنے ایک نہیں درجنوں نظری بیٹھ گئے, اس دروازے سے وہ نکلیں گے اور ان کو تم نے گرا دینا ہے, ان کے ساتھ تم نے یہ سب کچھ کرنا ہے. اب وہ نظری بیٹھے ہیں, سرکار جیسے ہی نکلے قرآن کہہ اٹھا وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا, محبوب یوں معلوم ہوتا ہے کفروا لَيُزْلِقُونَكَ, محبوب یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کفار لَيُزْلِقُونَكَ, تجھے پسلا دے, تجھے گرا دے, تجھے زمین پر گرا دے. بِأَبْصَارِهِمْ, اپنی آنکھوں کو لگا کر محبوب یہ چاہتے ہیں. لما سمعوا ذکرہ, لیکن جب وہ تیری زبان سے قرآن کو سن لیتے ہیں, قرآن کو سنتے ہیں تو وہ ہر شے تاثر ہو جاتی ہے. میں صرف یہیں پر روک کر عرض کرتا ہوں, اس پر انشاءاللہ اگر آپ مزید اولیاء سے مدد مانگنے کی شرعی حیثیت کیا ہے یا غوث اعظم کہنے کی مدد حیثیت کیا ہے, تو اس پر میری کیسٹ موجود ہے, نظر بد کی تاثیر کی شرعی حیثیت, اس پر ہم نے سارے حوالے لکھے ہیں جس میں یہ بات آ گئی کہ حضور فرماتے ہیں کہ نظر بد زندے کو قبر میں اتارتا ہے. اور یہ بات مولوی صاحب منبر پر بولتے وہ کافر نہیں ہوتے, مشرک نہیں ہوتے. لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ولی کی نظر نے فلانے کا بیڑا پار کر دیا تو جوش آ جاتا ہے, یہ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا بد کے بارے میں تو آپ خود کہہ رہے تھے کہ یہ ہو جاتا ہے. جس طرح کے دیکھے تین وقتوں میں نماز نہیں ہوتی ہے, طلوع, غروب اور زوال, تین وقتوں میں نماز نہیں پڑھتے ہیں نا, طلوع کے وقت نہیں پڑھتے ہیں, زوال و استواب کے وقت نہیں پڑھتے ہیں, غروب کے وقت نہیں پڑھتے ہیں. سوال کریں آپ اس عالم دین سے, پوچھیں کہ جب سارا دن خدا کا ہے تو ان تین وقتوں میں نماز کیوں نہیں؟ تو منبر پر آپ کو وہ جوش میں نظر آئیں گے, ان تین وقتوں میں شیطان کا دخل ہے. حدیث میں آیا ان تین وقتوں میں شیطان کا دخل ہے, اور شیطان کا دخل ایسا ہے کہ شیطان اس وقت کو منحوس کر دیا. اللہ اکبر,
پھر ان سے سوال کریں کہ حضور منبر پر جمعے کے دن آپ یہ خطاب کرتے ہیں کہ شیطان اگر کہیں پر توجہ کرے تو وہ جگہ منحوس ہو جاتی ہے, اس میں عبادت مقبول نہیں. نبی ولی کہیں پر توجہ کر دے تو وہ جگہ دگنی عبادت کے لیے خیر نہیں ہو سکتی, ان کا مدار ان کے مرکز پاک خیر نہیں ہو سکتا. اگر شیطان کی تعریف ہے تو پھر ہمیں شیطان کی تعریف ہے نہیں, اولیاء کی تعریف کرنی ہے. تو آپ کون سے منبر پر بیٹھ کر پھیلانا چاہتے ہیں؟ اگر شیطان کے دخل سے کوئی وقت منحوس ہو سکتا ہے تو ولی کے وصال کے دخل سے عرس کی کہتے جی عرس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ہم نے کہا اس ٹائم کو, اس وقت کو ولی کے وصال اور قرب الہی سے دخل ہے اور وہ مقبول ہے, اس لیے عین ولی کی وفات کے وقت فاتحہ دعا کو مقبول کرتا ہے. جس طرح کے عین طلوع کے وقت کی نماز برباد ہو جاتی ہے تو عین عرس کے ساتھ کی دعا خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے.
تو یہ ایک شرعی قاعدہ بھی تھا اور ایک لاجیکل گفتگو بھی تھی. اگر یہ شرک ہے تو بھائی صرف شیطان کی تعریف عبادت ہے, ولیوں کی تعریف نہیں کرنی, نبیوں کی تعریف نہیں کرنی.
شیطان بڑا طاقتور ہے, بڑا بہکاتا ہے.
میں نے کہا سارا زور آپ ادھر لگا رہے ہیں, کچھ نبی کی بھی تعریف کر دیجئے گا پھر بات, ولیوں کی بھی تعریف کر دیجئے گا. شیطان بڑا, شیطان یہ کر لیتا ہے وہ کر لیتا, اور یہ جملے نہ شرک ہوتے ہیں, اس کی بڑائی بیان کرنا نہ شرک ہوتی نہ حرام ہوتا ہے. جہاں حضور کے بارے میں کوئی لفظ کہا کہ کونین بنائے خدا نے مصطفیٰ کے لیے تو قائدی شرک ہو گیا. ہم نے کہا کہ یہ زیادتی اور مبالغہ حضور کی تاریخ میں نظر آتا ہے, شیطان کی جو آپ قصیدہ خوانی کر رہے ہیں اس میں کچھ نظر نہیں آتا. تو اپنے قبلے درست کرنا چاہیے, قبلے درست کرنا چاہیے. اب آپ نظر بد کو آپ دیکھیں جس طرح کہ میں نے آپ کی خدمت درج کیا, اور نظر بد کا ایک علاج میں آپ کو بتاؤں. لوگ کہتے ہیں یہ پیروں کا وضو کا پانی کیوں لیتے ہیں؟ میں نے کہا یہ دیکھیے آپ, حضور کی حدیث ہے جامع ترمذی کی, یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. سرکار کی صحابی عامر بن ربیعہ, ان کی نظر لگ گئی حضرت سہیل بن حنیف کو. حضرت سہیل بڑے خوبصورت نوجوان تھے, وہ غسل کر کے اپنے گھر سے باہر نکلے, ان کی زلفوں سے پانی نثر رہا تھا. حضرت عامر نے کہا اوہ بہت خوبصورت لگ رہے ہو. یہ کہنا تھا کہ ان پر مرگی کا دورہ آ گیا اور وہ زمین پر گر گئے, ان کے ہاتھ پاؤں اکڑ گئے. کسی نے دوڑ کر جا کر حضور کو خبر دی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سہیل کے ساتھ یہ ہوا. سرکار نے فوراً اسی وقت کہا کسی نے دیکھا تھا؟ کہا حضور ہاں. سرکار نے کہا کس نے دیکھا تھا؟ ایک صحابی نے ڈر کے کہا حضور میں نے دیکھا تھا. کہا تو نے ماشاء اللہ کیوں نہیں کہا, اپنے بھائی کو مار دیا؟ کہا حضور اب یہ تڑپ رہا ہے کیا کریں؟ فرما جائے یہ پانی لے, ایک برتن میں پانی لے, استنجا کر دیا. اب علاج دیکھیں کیسا ہو رہا ہے, علاج دیکھیں کیسا ہو رہا ہے. وہ صحابی جا رہے ہیں, انہوں نے اس برتن کے پانی سے استنجا کیا, اور جو پاک پانی لوٹے برتن میں بچ گیا وہ لایا گیا. سرکار نے فرمایا یہ پانی اس کے منہ پر چھڑک, پانی اس کے منہ پر چھڑکا گیا, وہ صحابی صحیح ہو گئے, ان کی طبیعت گویا کہ بحال ہو گئی اور وہ بالکل درست ہو گئے. اور ساری بات چھوڑیں, مصطفیٰ کریم جس پانی کو اشارہ کرے وہ مسیحائی کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں نظر بد, میں نے کہا جو مصطفیٰ کی نظر ہے ایسی نظر تو کسی کے پاس نہیں, وہ تو بد کو بھی خیر کر دیتی ہے, وہ تو بد کو بھی خیر کر دیتی ہے. بس خدا دل کشادہ کرے ان کی تعریف کی, بس خدا سینہ کشادہ کرے ان کی تعریف کے لیے, کچھ بے لوسی لے آئے ان کی تعریف کے لیے, کچھ غیرت لے آئے. میں آخری حدیث پاک پڑھ کے اس درس کو ختم کر رہا ہوں آپ کے سامنے. حضرت عثمان بن عبداللہ, بخاری شریف کی حدیث ہے یہ, وہ کہتے ہیں کہ نظر بد حضور امام حسنین پر بھی دم کرتے تھے. حضور حضرت حسنین پر بھی دم کرتے, اللہم انی اعوذ بک من کلمات التامت, اس قسم کی پوری آیت حضور پڑھ کے دم کرتے تھے. اور فرماتے یہ وہ دم ہے جو حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق پر کیا کرتے تھے. تو یہ دم کی حقیقت ثابت ہے, بچوں کو دم کیا جائے یا ان کے گلے میں لکڑ ڈال دیا جائے. تعویذ پر ایک نقطہ عرض کر کے آگے چلا جاتا ہوں. تعویذ تعوذ سے پناہ لینا, اللہ کی پناہ میں آنا, لوگ کہتے ہیں شرک, ہم نے کہا شرک کہاں سے ہو گیا؟ شرک تو وہ کلمات کے تعویذ تھے جس میں شرکیہ بات لکھی ہوئی تھی. یہاں پر ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین, جب حضور یہ کلمات, حضرت عبداللہ ابن عمر یہ کلمات لکھ کر اپنے بچوں کے گلے میں ڈالتے تھے, پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا پڑھ نہیں سکتے. تو جب یہ مسنون دعائیں لکھ کر گلے میں ڈالی جا سکتی ہے تو قرآن کی آیتیں لکھ کر نہیں ڈالی جا سکتی. حدیث میں جس تعویذ کو شرک کہا, وہ بعض ایسے لوگ ہیں دیوانے, وہ تو تعویذ دیکھ کر کاٹتے ہیں. ان سے کہو ظالم اس میں قرآن لکھا ہوا ہے, اس میں قرآن لکھا ہوا, کہا جی شرک ہے. کام نے کہا بخاری کسی میں ایک صفحے پر پڑھا تو دوسرے صفحے پر تو ساری اجازت ہے. مصنف ابن ابی شیبہ, صرف چند لفظوں پہ اکتفا کر رہا ہوں میں,
مصنف ابن ابی شیبہ جو فتاوے جو صحابہ کے فتاوے کا مجموعہ ہے, امام بخاری کو استاد ابن ابی شیبہ کا مرتب کردہ مصنف ہے, اس کو اٹھا کر آپ دیکھے سارے صحابہ تعویذ کے جواب پر فتویٰ دیا کرتے تھے. یہ کتابوں میں موجود ہے, سورہ مائدہ کی تفسیر اگر آپ ہماری اٹھائیں تو اس میں ساری چیزیں موجود ہیں. حضور یہ لکھ کر دیتے تھے تعویذ ہے تحفظ سے اللہ کی پناہ میں آنا. لیکن میری ایک بات سماعت فرمائیے, تعویذ اس کو لکھ کر دیے جائیں کہ جو پڑھ نہ سکتا ہو, لیکن جو قرآن پڑھا ہوا اس کا تعویذ تلاوت ہے, وہ خود وظیفہ پڑھے. سستے کے حضرت شاہ صاحب ایک تعویذ بھی میرا کام ہو جائے, شاہ صاحب نے کہا نہیں فجر کے بعد یہ پڑھو اور عشاء کے بعد یہ پڑھو. کہا یہ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا پھر ہمارے پاس وہ کن کا قلم نہیں ہے, وہ رب کریم کا خاصہ ہے, وہ رب کریم کا خاصہ ہے. جو پڑھا لکھا آدمی ہے اس کا تعویذ ہے خود پڑھنا. کیا ہے؟ خود پڑھنا. اس کو لکھ کر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اب حضرت عثمان کہتے ہیں یہ تابعی ہیں, یہ کہتے ہیں کہ مدینے میں لوگوں کو نظر لگ جاتی اور پھر کوئی حکیم علاج, نظر کا علاج ڈاکٹر کیا کرے گا, وہ بخار جائے گا پھر آئے گا, بخار جائے گا پھر آئے گا, کوئی مرد قلندر ایک دم کرے گا پھر بخار ہی نہیں آتا, بلکہ ڈاکٹر صاحب خود کہتے ہیں شاہ صاحب سر میں دم کر دیجئے درد بہت ہو رہا ہے. تو گویا کہ نظر پر جو بات ہو گئی تو وہ تو روحانی مرض ہے, وہ ایک روحانی مرض ہے, طبی مرض نہیں ہے. طب کا تعلق ظاہر سے ہے, نظر بد کا تعلق عالم باطن سے ہے. اس کو جب تک باطنی طریقے سے تشخیص نہیں کریں گے سمجھ میں نہیں آئے گا. ظاہری امراض کو تشخیص کرنے کے لیے علامات کو ہاسپٹل میں رکھے ہوئے ہیں, لیکن باطنی امراض کے لیے اولیاء کے آستانے تک جایا جاتا ہے, ان سے باتوں کا فہم لیا جاتا ہے. اور سورہ قلم کی آخری آیت ایسی ہے کہ جو ہر نماز کے بعد تین دفعہ بھی پڑھ کے دم کر لے تو اس سے نظر بد کٹنا شروع ہو جاتی ہے. سورہ کافرون چار کل کوئی پڑھ لے تو اس سے نظر بد کٹ جاتی ہے, نہ کسی سے دم کروائے بلکہ خود بھی پڑھ لے تو نظر بد کٹ جاتی ہے. لیکن اگر کسی سوم و صلات کے پابند آدمی سے دم کروا لیں تو اچھی بات ہے. مجھے حضور حکیم الامت مفتی احمد یار خان کا ایک جملہ یاد آتا ہے, فرمایا اگر گولی پسٹل کی ہو اور پانی کے پائپ میں ڈال کر پھونک ماری جائے تو جائے گی؟ تو کہا لیا تو تم نے فولاد ہے, بم اپنے پاس رکھا ہے لیکن چلانے کی مشین نہیں ہے, پھر منہ بھی ایسا تلاش کرو جس سے وہ تاثیر پکڑ جائے, جس سے وہ تاثیر پکڑ جائے. حضرت عثمان کہتے ہیں کہ جب اہل مدینہ میں نظر ہو جاتی تو وہ آتے اور ہم سب جاتے سیدنا ام سلمہ حضور کی بیوی ہماری ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں اور ان سے کہتے ہیں یہ نظریے سب آئے ہوئے نظر لگی ہیں ان کو, یہ ٹھیک ہی نہیں ہوتے ہیں. آپ جاتی اور حضور کا موئے مبارک لے کر آتی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, حضور کا موئے مبارک لایا جاتا اور ایک تھال کے اندر پانی ڈالا جاتا. وکان مصباح, اس بوتل سے موئے مبارک کو نکالا جاتا, پانی میں ڈبو کر حضور کے بال کو دوبارہ وہاں پر رکھ لیا جاتا اور کہتے آؤ لا علاج مریضوں, یہ مسیحائی آقا والے کا موئے مبارک ہے, جو پانی پیتا خدا اسے شفا عطا فرمے گا. سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب, آہ عیسیٰ اگر دبا نہ کرے زوف مانا مگر یہ ظالم دل, ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے, لے رضا سب تو چلے مدینے کو میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے. اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے, اور سورہ قلم پر یہ جو آخری نشست ہم نے اختصار کی شاد پیش کی, اللہ اسے اپنی بارگاہ مقبول فرمائے, اور اللہ رب العالمین آپ کی تمام دلی جائز تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. اور میں ایک دفعہ پھر عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ آنے والے درس کے لیے بینر اور ٹیلی فون نمبر سے لے کر اس سے رابطے میں رہیے گا کہ وہ کس قسم کا ہے. جو ذوق رکھیں ایک نشست کے لیے, ہم اذان دے رہے ہیں, جو دوست آنا چاہے آ جائے, جو نہ آئے تو کوئی گناہگار نہیں ہوتا, وہ محروم بھی نہیں ہوتا. ایسے دعوے نہیں کرتا میں کہ بہت بڑا محروم, وہ کہیں پر چلا گیا فضیلت پا لے گا, کسی بھی عالم کی صحبت میں بیٹھ گیا. لیکن ایک نشست یہاں بھی ملی ہے, وقت ملے تو ضرور تشریف لائیے تاکہ ہم بیٹھ کر قال اللہ اور قال رسول کی گردان کریں, تھوڑی دیر کے لیے بازار کو بلائیں, گھر کو بلائیں, اپنے نام کو بلائیں, تھوڑی دیر کے لیے موت کا تصور کر کر ہم خدا کی یاد کے جلووں کے اندر مستغرق ہو جائیں. صرف یہی فکر ہے, اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.